التجريد هو أن ينتزع من أمر ذي صفة أمر آخر مثله فيها مبالغة لكمالها فيه ويكون بمن نحو لي من فلان صديق حميم أو في كما في قوله تعالى لهم فيها دار الخلد أو البائي نحو لئن سألت فلانا لتسألن به البحر أو بمخاطبة الإنسان نفسه. علم بدیع کے اندر محسنات معنویہ کا بیان چل رہا ہے بھائی. گزشتہ سبق میں آپ نے تاکید المدح بما یشبہ الذم اور تاکید الذم بما یشبہ المدح یہ دو صنعتیں آپ نے گزشتہ سبق میں پڑھی تھیں بھائی. آج ہم تجرید کے بارے میں پڑھیں گے. تجرید اس کو کہتے ہیں بھائی کہ ایک موصوف سے اسی جیسا دوسرا موصوف نکال لیا جائے بھائی. کیا کیا جائے؟ ایک موصوف سے اسی جیسا دوسرے موصوف کو نکال کر ثابت کر دیا جائے مبالغہ کرنے کے لیے, اس بات کا میں مبالغہ پیدا کرنے کے لیے کہ اس صفت میں یہ موصوف بڑا ہی کامل ہے, اتنا کامل ہے کہ اس سے اسی جیسا ایک اور موصوف بھی نکالا جا سکتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تجرید کسے کہتے ہیں؟ ایک موصوف سے ایک چیز ہے وہ ایک صفت کے ساتھ موصوف ہے, اس موصوف سے اسی جیسا ایک اور موصوف نکالا جائے. اور یہ کس لیے کیا جاتا ہے؟ مبالغہ پیدا کرنے کے لیے, یعنی یہ بتلانے کے لیے کہ یہ جو موصوف ہے جس میں یہ جو یہ صفت پائی جا رہی ہے, یہ موصوف اس صفت میں اتنے کامل درجے کو پہنچا ہوا ہے کہ اس سے اسی جیسا ایک اور موصوف نکالنا بھی ممکن ہے. اس سے اسی جیسا ایک اور موصوف نکالنا بھی ممکن ہے. کیوں ممکن ہے؟ کیونکہ یہ اس صفت میں بڑے ہی کمال کو پہنچا ہوا ہے, اتنے کمال کو پہنچ چکا ہے کہ اس سے اسی جیسا ایک اور موصوف نکالنا بھی ممکن ہے. مثلا عرب عام استعمال کرتے ہیں لی من فلان صدیق حمیم, لی میرے لیے, من فلان فلان میں سے, صدیق حمیم گہرا دوست ہے میرے لیے. عبارت پر غور کر رہے ہیں بھائی, میرے لیے فلاں میں سے ایک گہرا دوست ہے. عرب کیا کہتے ہیں؟ لی من فلان میرے لیے فلاں میں سے صدیق حمیم ایک گہرا دوست ہے, گہرا دوست ہے. تو کہنا تو یہ چاہیے تھا فلاں میرا گہرا دوست ہے, فلاں میرا گہرا, لیکن کیا کہا؟ میرے لیے فلاں میں سے گہرا دوست ہے. یعنی وہ جو فلاں ہے وہ گہری میرے ساتھ جو اس کی گہری دوستی ہے اس میں اس کمال کو پہنچ چکا ہے کہ اس سے ایک اور گہرے دوست کو نکالنا ممکن ہے, ایک اور گہرے دوست کو ممکن ہے. چنانچہ اس سے ایک اور موصوف کو نکال کر ثابت کر دیا. کیا کہا؟ لی من فلان میرے لیے فلان میں سے کیا ہے؟ فلان میں سے کیا ہے؟ گہرا دوست ہے. بھائی وہ خود گہرا دوست ہے یا اس میں سے کیا ہے؟ گہرا دوست. وہ خود گہرا دوست ہے لیکن عبارت کیا استعمال کرتے ہیں؟ اس میں سے, یعنی وہ اس گہری دوستی میں اتنے کمال کو پہنچ چکا ہے کہ اس میں سے ایک اور گہرے دوست کا نکالنا اور اس کو ثابت کرنا ممکن ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ جی دیکھیے آگے بہت سی مثالیں آ رہی ہیں. التجرید, تجرید یہ ہے ہوا ایون تازا. جی سب سے پہلے بھائی آسان لفظوں میں میں نے بتایا تجرید کسے کہتے ہیں؟ ایک موصوف سے اسی جیسا دوسرا موصوف نکالنا مبالغہ پیدا کرنے کے لیے, یہ بتلانے کے لیے کہ یہ اس موصوف اس وصف کے اندر بڑے کامل درجے کو پہنچا ہوا ہے، اتنے کامل درجے کو پہنچا ہوا ہے کہ اس سے اسی جیسا ایک اور موصوف نکالنا بھی ممکن ہے. دیکھیے کہتے ہیں التجرید ہوا ایون تضع، تجرید یہ ہے کہ نکالا جائے من امرن ایک چیز میں سے، کیسی چیز؟ ذی صفت، جو صفت والی ہو یعنی موصوف ہو، یعنی کیا ہو؟ موصوف. ہوا ایون تضع من امرن ذی صفت، وہ یہ کہ نکالا جائے ایک صفت والے امر میں سے یعنی ایک موصوف میں سے امر آخر، کس کو نکالا جائے؟ ایک اور امر کو، مثلہ جو اسی کے مثل ہو، فیہا اس صفت کے اندر، یعنی ایک موصوف سے اسی جیسا دوسرا موصوف نکالا جائے، مبالغتن مبالغہ کرنے کے لیے، کس لیے؟ مبالغتن مبالغہ کرنے کے لیے. بھائی یہ مفعول لہو ہے جو ما قبل کی علت بیان کرتا ہے، مبالغتن ضربتہ تادیباً، میں نے اس کی پٹائی کی، کس لیے پٹائی کی؟ ادب سکھانے کے لیے. تو تادیباً جیسے مفعول لہو ہے، یہ مبالغتاً بھی کیا ہے؟ مفعول لہو، ما قبل کے علت بیان کر رہا ہے کہ ایک موصوف سے دوسرے موصوف کو نکالا جاتا ہے جو اسی کے مثل ہوتا ہے، مبالغتاً مبالغہ کرنے کے لیے، لکمالہا فیہ، بوجہ اس صفت کے کامل ہونے کے، فیہ اس موصوف میں، اس امر میں، کہ وہ صفت اس موصوف میں کامل ہے. پھر یاد رکھیے وَيَكُونُ بِمِنْ، یہ تجرید ہے نا، ایک موصوف کو کیا کیا جاتا ہے؟ ایک موصوف سے دوسرے اسی جیسے موصوف کو نکالا جاتا ہے. تو اس میں پھر کبھی حرف جر استعمال ہوتا ہے اور کبھی حرف جر استعمال نہیں ہوتا. حرف جر استعمال ہو تو پھر وہ کبھی من ہوگا، کبھی فی ہوگا، اور کبھی با ہوگی. یہ جو ایک موصوف سے دوسرے موصوف کو نکالا گیا، یا تو یہ کس کے واسطے سے ہوگا؟ حرف جر کے واسطے سے یا بغیر حرف جر سے. اگر حرف جر کے ساتھ ہو تو وہ تین حروف جارہ ہیں جو استعمال ہو سکتے ہیں اس میں، نمبر ایک من، نمبر دو فی، اور نمبر تین با ہے. بھائی تو کہتے ہیں وَيَكُونُ بِمِن، اور کبھی یہ تجرید کس کے ساتھ ہوگی؟ مِن کے ساتھ. نحو مثال کے طور پر لی من فلان صدیق حمیم، میرے لیے فلان میں سے صدیق حمیم گہرا دوست ہے. فلان میں سے، دیکھو اس میں سے، یعنی کہا وہ میرا گہرا دوست ہے، بلکہ کیا کہا؟ فلان میں سے، یعنی اس میں سے ایک گہرے دوست کو نکال کر ثابت کر رہا ہے کہ اس میں سے میرے لیے ایک گہرا دوست ہے، یعنی وہ گہری دوستی میں اس حد کو پہنچ چکا ہے کہ اس سے ایک اور اسی جیسا گہرا دوست نکالنا اور اس کو ثابت کرنا ممکن ہے. بھائی اور یہ عام استعمال ہوتا ہے، آپ بھی استعمال کرتے ہیں اس طرح. آپ کہتے ہیں لشکر میں 10,000 سپاہی ہیں، لشکر میں 10,000. بھائی لشکر میں 10,000 کا کیا معنی؟ لشکر تو خود انہی 10,000 کا نام ہے، لشکر تو خود کس کا نام ہے؟ انہیں 10,000 کا نام ہے، لیکن آپ کیا کہتے ہیں؟ لشکر میں 10,000 آدمی. اسی طرح آپ بھی کہتے ہیں کتاب میں 10 ابواب ہیں، بھائی انہیں 10 ابواب کا نام تو کیا ہے؟ کتاب ہے. اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کتاب میں کیا ہے؟ 10,000. سمجھ میں آیا؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ تجرید ہے یہ سب. بھائی تو عربی اسی کی طرح کہتے ہیں لی من فلان ان صدیق حمیم، فلان میں سے میرے لیے گہرا دوست ہے. تو یہاں دیکھیے کون سا حرف استعمال کیا؟ مین. بھائی مین بھائی او فی، اور کبھی فی استعمال ہوگا، کما فی قولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالی کے اس قول میں ہے لہم ان جہنمیوں کے لیے، فیہا اس جہنم میں دار الخلد ہمیشگی کا گھر ہوگا، ہمیشہ رہنے کا گھر ہوگا. اب دیکھیے لہم ان جہنمیوں کے لیے، فیہا توجہ ہے سبق پر، فیہا اس جہنم میں دار الخلد ہے، ہمیشہ رہنے کا گھر. بھائی جہنم میں ہمیشہ رہنے کا گھر ہے یا جہنم خود ہمیشہ رہنے کا گھر ہے؟ جہنم خود ہمیشہ رہنے کا گھر ہے، لیکن اس ہمیشگی کے اندر وہ اتنے کمال کو پہنچ چکی ہے کہ اس میں سے ایک اور دار الخلد کو نکال کر اس کے اندر ثابت کر دیا گیا. بھائی بات سمجھ میں آ گئی سب کو؟ جہنم خود کیا ہے؟ ہمیشگی کا گھر، ہمیشہ رہنے کا گھر ہے. جہنمی جو ہوں گے، کفار جو ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو لیکن کہا کیا گیا قرآن میں؟ اس جہنم میں کیا ہے ان کے لیے؟ ہمیشہ رہنے کا گھر ہے. تو یہ تجرید ہے. اور کس کے ذریعے ہے؟ فی کے ذریعے. لہم فیہا دار الخلد، ان جہنمیوں کے لیے اس جہنم میں ہمیشہ رہنے کا گھر ہے. اویل با، یا وہ کس کے ذریعے ہوگی تجرید؟ با کے ذریعے. نحو، مثال کے طور پر، لئن سألت فلانن، اگر آپ سوال کریں فلاں سے، یعنی اگر آپ مانگیں، یہاں سوال سے وہ سوال پوچھنا نہیں مراد، بلکہ کیا مراد ہے؟ مانگنا مراد ہے. لئن سألت فلانن، اگر آپ فلاں سے مانگیں گے، لتسألن بہ البحر، تو البتہ آپ ضرور مانگیں گے بہ اس کے ذریعے سے، البحر سمندر سے. کس سے مانگیں گے؟ سمندر. بھئی یہ بات پہلے بھی گزر چکی، عربی میں سمندر کو سخاوت کے اندر بطور مثال کے ذکر کیا جاتا ہے، کیونکہ سمندر سے آپ جانتے ہیں لاکھوں لوگوں کا رزق وابستہ ہے، لاکھوں لوگوں کا رزق وابستہ ہے. تو سخاوت اور فیاضی کے اندر سمندر کو بطور مثال کے ذکر کیا جاتا ہے. کوئی بڑا ہی سخی ہو تو کہتے ہیں فلان کل بحری، وہ کس کی طرح ہے؟ سمندر کی طرح. یا یوں کہہ دیتے ہیں فلان بحر، فلان تو سمندر ہے. اب دیکھیے، ایک شخص ہے سخاوت میں انتہائی کمال کو پہنچا ہوا ہے، اب آپ کسی سے کہتے ہیں بھئی اگر آپ اس کے پاس گئے اور آپ نے اس سے مانگا، تو دراصل اس کے واسطے سے آپ سمندر سے مانگ رہے ہیں. کس سے مانگ رہے ہیں؟ سمندر سے مانگ رہے ہیں. بھئی وہ خود سمندر ہے. یوں کہو نا کہ آپ اس سے مانگیں گے تو گویا کس سے مانگ رہے ہیں؟ سمندر سے. لیکن کہا کیا جا رہا ہے عبارت میں؟ لَتَسْأَلَنَّ بِهِ الْبَحَرَ، آپ اس کے ذریعے سے کس سے مانگ رہے ہیں؟ سمندر سے. تو گویا وہ سخاوت میں اتنے کمال کو پہنچ چکا ہے، بحر ہونے میں، بحر ہونے میں وہ اتنے کمال کو پہنچ چکا ہے کہ اس سے ایک اور بحر کو نکال کر ثابت کر دیا. اور آپ سوال تو اس سے کر رہے ہیں، لیکن اس سے نکال کر کیا ثابت کیا ہے؟ ایک اور سمندر. تو آپ کہنے والے کو کہتے ہیں کہ اس سے مانگ رہے ہیں، تو دراصل اس کے ذریعے سے آپ ایک اور کس سے مانگ رہے ہیں؟ ایک اور سمندر سے مانگ رہے ہیں. بھائی بات سمجھ میں آگے؟ نحو، مثال کے طور پر، لئن سألت فلانا، اگر آپ مانگیں فلاں سے، لتسألن بہ البحر، تو البتہ آپ ضرور مانگیں گے اس کے ذریعے سے، سمندر سے. او بمخاطبۃ الانسان نفسہ، یا انسان کا اپنے نفس سے خطاب کرنا، اس کے ذریعے ہوگی تجرید. وہی کس کے ذریعے ہوگی؟ انسان کو اپنے نفس کے ساتھ خطاب کرنے. بھائی دیکھیے، آپ نے بھی پڑھا، پہلے بھی کئی مثالیں اس طرح کی آ چکی ہیں کہ شاعر کیا کرتا ہے، بعض اوقات اپنے آپ کو ہی خطاب کرتا ہے. اسی طرح انسان بھی کیا کرتا ہے، کبھی کبھار اپنے آپ کو خطاب کرتا ہے. تو یہ بھی تجرید ہے. یہ بھی کیا ہے؟ تجرید ہے. یعنی جس صفت کی بات چل رہی ہے، آپ نے گویا یہ بتلانے کے لیے کہ اس صفت میں آپ کا نفس اتنے کمال کو پہنچ چکا ہے کہ اس سے اسی جیسا ایک اور نفس نکالنا ممکن ہے. چنانچہ تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے نفس سے اپنے جیسے ایک اور نفس کو نکالتا ہے، اس کو سامنے بٹھاتا ہے، اور پھر اس سے خطاب شروع کر دیتا ہے کہ تمہیں اب آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اب دنیا کو چھوڑ دینا چاہیے، اور آخرت کی طرف پورے طور پر متوجہ ہو جانا چاہیے. تو دیکھو، یہ اب اپنے نفس سے خطاب کر رہا ہے. یہ بھی تجرید ہے. اپنے آپ سے تو خطاب نہیں کیا جاتا، لیکن یہاں کیا ہے؟ تجرید ہے. کیا کر رہا ہے؟ کہنے والا کیا کر رہا ہے؟ اپنے آپ سے اپنے جیسے ہی ایک نفس کو نکالا، اس کو سامنے بٹھایا، اور اس کو کیا کرنے لگا؟ خطاب کرنے لگا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ بھائی یہ مانا ہے او بمخاطبۃ الانسان نفسہ، یا یہ تجرید انسان کو اپنے نفس کو خطاب کرنے کے ذریعے ہوگی. کا قولی ہی، جیسے کہ ایک شاعر کا قول ہے، لا خیل عندک تہدیہا ولا مالو فَلْيُسْعِدِ النُّطُقُ إِن لَّمْ تُسْعِدِ الْحَالُ. شاعر اپنے آپ سے کہتا ہے، لا خیل عندکا، خیل، یاد رکھیے یہ گھوڑوں کی جماعت کو کہتے ہیں، ایک گھوڑے کو نہیں بلکہ گھوڑوں کی جماعت. لا خیل عندک، شاعر اپنے آپ سے کہہ رہا ہے لا خیل عندک، نہ تو تمہارے پاس گھوڑے ہیں ایسے گھوڑے. تو ہدیہا، اہدا یہدی کے معنی ہدیہ پیش کرنا، ہدیہ دینا، کہ جن کو کیا کرو تم بطور ہدیہ کے پیش کرو، یعنی بطور تحفے کے دو. ولا مالو، اور نہ تیرے پاس مال ہے. فل یسعد النطق، اسعد یسعد کے معنی مدد کرنا. نطق، نطق کہتے ہیں بات کرنا، بولنا، یعنی گفتار، گفتار. فل یسعد النطق، بس چاہیے کہ مدد کرے گفتار، یعنی بول چال کو کیا کرنی چاہیے، مدد کرنی چاہیے. ان لم تسعد الحال، اگر حال مدد نہیں کرتا، اگر حال مدد نہیں کرتا تو کس کو مدد کرنی چاہیے، گفتار کو، یعنی بول چال، بولنے کو مدد کرنی چاہیے. بھائی ایک شاعر ہے، مال وغیرہ اس کے پاس ہے نہیں، اب یہ ایک بادشاہ کے پاس جا رہا ہے، تو بادشاہ کے پاس، اب بادشاہ کے ساتھ تعلق ہے، تو انسان جب اپنے جاننے والے اور تعلق والے کے پاس جاتا ہے تو کیا کرتا ہے، عموماً کوئی تحفہ وغیرہ اس کے لیے لے جاتا ہے. تو شاعر اپنے آپ سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تیرے پاس تو کوئی گھوڑے نہیں ہیں نہ مال ہیں جن کو کیا کرے آگے جا کر کو بطور ہدیہ کے پیش کرے، تو چلو مال نہ صحیح گھوڑے نہ صحیح، لیکن جب یعنی تیرا حال تیری مدد نہیں کر رہا اس سلسلے میں، تو تجھے کس کو تیری مدد کرنی چاہیے، بولنے کو، یعنی تجھے اچھا کلام بادشاہ کے سامنے پیش کرنا چاہیے، اس کی تعریف میں اشعار کہنے چاہیے. اگر حال تیری مدد نہیں کرتا تو کم از کم کس کو مدد کرنی چاہیے، تیری بولنے کو، یعنی تجھے اپنی گفتار کو اچھا کرنا چاہیے، اس بادشاہ کی مدح و ثنا کرنی چاہیے. بھائی مانا سمجھ میں آ گیا، تو یہ تجرید ہے کہ اپنے نفس کو وہ خطاب کر رہا ہے. لا خیلک عندک تہدیہا ولا مالو فلیسعد النطق ان لم تسعد الحال، نہ تو تیرے پاس ایسے گھوڑے ہیں کہ جن کو تو ہدیے کے طور پر پیش کرے، ولا مالو، اور نہ تیرے پاس مال ہے. فلیسعد النطق، پس چاہیے کہ گفتار مدد کرے تیری، پس چاہیے کہ گفتگو جو ہے وہ مدد کرے. علم تو سعید الحال، اگر حال مدد نہیں کرتا، اور بغیر ذالک، یا اس کے علاوہ ہوگی تجرید، تجرید کی صورتیں بیان ہو رہی ہیں نا، تجرید یا کس کے ساتھ ہوگی، مین کے ساتھ، یا فی کے ساتھ، یا با کے ساتھ، یا انسان کو اپنے نفس کو خطاب کرنے کے ساتھ ہوگی، اور بغیر ذالک، یا اس کے علاوہ ہوگی. یہ پانچویں صورت آ گئی. کا قولی ہی، جیسے کہ ایک شاعر کا قول ہے، فلئن بقیت لارحلن لغزوۃ تحوی الغنائم او یموت کریم. یہ کوئی شاعر جو ہے یہ جہاد پر گیا اور وہاں پر زخمی ہو گیا. بھائی زخمی ہو گیا، اب زخمی حالت میں گھر پہنچا ہے. اب شیر کہتا ہے اس حالت میں، فلئن بقیت، اگر میں باقی رہا، یعنی اگر میں زندہ رہا، لارحلن، تو البتہ میں ضرور کوچ کروں گا، یعنی سفر پر نکلوں گا، لغزوتین، ایک غزوے کے لیے، یعنی غزوے پر، جہاد پر میں نکلوں گا. فلئن بقیت لارحلن لغزوتین، اگر میں باقی رہا تو البتہ ضرور میں نکلوں گا ایک ایسے غزوے کے لیے. تحویل غنائم، حوا یحوی کے معنی جمع کرنا، غنائم جمع ہے غنیمت کی، اور غزوتین نکرہ آیا، نکرہ کے بعد تحوی فیل آیا، نکرہ کے بعد فیل آیا تو اس کے لیے عموماً کیا بنتا ہے، صفر، تو موصوف سے پہلے کیا لفظ لاتے ہیں، ایسا یا ایسے. تو فلئن بقیت لارحلن لغزوتین تحوی الغنائم، اگر میں باقی رہا تو میں البتہ ضرور نکلوں گا ایک ایسے غزوے پر، تحوی الغنائم، کہ وہ غزوہ کس کو جمع کرے گا، غنیمتوں کو، وہ غزوہ کس کو جمع کرے گا، غنیمتوں کو، یعنی غزوے والے کیا کریں گے، غنیمتیں جمع کریں گے، ان کو فتح حاصل ہوگی. او یموت کریم، او بمانے الا کے ہے بھائی، او کس معنی میں ہے، الا، آپ نے پڑھا ہے بھائی نحو کے اندر کہ یہ او کبھی کس معنی میں آتا ہے، الا یا الا کے معنی میں. او اور جب یہ اللہ کے معنی میں ہے تو اس کے بعد ان مقدر ہوگا، تو یموتو نہیں پڑھنا بلکہ کیا پڑھنا ہے، یموتا تا پر نصب پڑھیں بھائی، او یموتا کریمن، یا مر جائے گا کریمن ایک سخی شخص، یا اگر میں زندہ رہا تو غزوے پر نکلوں گا، ورنہ ایک سخی شخص مر جائے گا، یعنی اگر میں باقی نہ رہا تو پھر تو جہاد پر نہ جا سکوں، تو ایک سخی شخص مر جائے گا، کس کون مراد ہے اس سے، اپنا آپ ہی مراد ہے، ایک سخی شخص مر جائے گا یعنی میں مر جاؤں گا، تو لیکن ذکر کس کے ساتھ کیا، غائب کے ساتھ، گویا سخاوت کے اندر اپنا اپنی صفت بیان کر دی کہ میں اتنے درجے کو پہنچا ہوا ہوں کہ مجھ سے ایک اور کریم کا نکالنا ممکن ہے، چنانچہ اپنے سے ایک اور کریم کا انتظار کیا اور کہا کہ اگر باقی نہ رہا تو یہ کریم یہ سخی مر جائے گا، بھائی مانا سمجھ میں آ گیا، فلئن بقیت لارحلن لغزوة تحوی الغنائم او یموت کریم، اگر میں باقی رہا تو البتہ ضرور نکلوں گا میں ایک ایسے غزوے پر جو غنیمتوں کو جمع کرنے والا ہوگا، یا مر جائے گا ایک معزز شخص، ایک معزز شخص، ایک سخی شخص، بھائی تو دیکھو اب اپنے سے کریم کا انتظار کیا، لیکن کیا یہ اپنے آپ سے مخاطبت ہے، اپنے آپ سے کوئی خطاب کر رہا ہے، یہ اس قبیل سے نہیں ہے بھائی، اوپر والے میں تو تھا، وہ اپنے آپ کو خطاب کر رہا تھا شاعر کے، تو تیرے پاس گھوڑے بھی نہیں ہیں، تو یہ کس کو خطاب تھا، اپنے آپ کو، لیکن یہاں پر ایسی بات نہیں ہے، تو یہ بھی تجرید ہے، اپنے آپ سے انتظار کر رہا ہے لیکن مخاطبت نہیں ہے، اس میں اس کو خطاب نہیں کر رہا بھائی جی. اگلی سند ہے حسن التعلیل، تعلیل کا معنی ہے علت بیان کرنا، کسی چیز کی وجہ بیان کرنا، حسن التعلیل، تعلیل کا حسن، علت بیان کرنے کا حسن، حسن التعلیل اس کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کی کوئی علت اور وجہ بیان کی جائے جو غیر حقیقی ہو، حقیقی علت نہیں، کوئی اور انوکھی سی علت کسی چیز کی بیان کی جائے، اس کو کیا کہتے ہیں، حسن تعلیل کہتے ہیں، حسن تعلیل، حسن التعلیل ہوا ان یدعا لوصف علت غیر حقیقیت فیہا غرابت، حسن التعلیل وہ یہ ہے کہ ان یدعا کے دعویٰ کیا جائے لوصف کسی وصف کے لیے علت غیر حقیقیت، دعویٰ کیا جائے کسی وصف کے لیے کس چیز کا، ایک ایسی علت کا جو غیر حقیقی ہو، فیہا غرابت اس میں کیا ہو، غرابت ہو یعنی انوکھا پن ہو، انوکھی علت بیان کرنا کسی چیز کی، سمجھ میں آیا بھائی، انوکھی علت ہو، عجیب ہو، کقولہ جیسے کہ ایک شاعر کا قول ہے، لو لم تکن نیت الجوزاء خدمتہ لما رأیت علیہا عقد منتطقی، لو لم تکن، اگر نہ ہو، یہ کیا بھائی، یہ عبارت، یہ اعراب غلط لگے ہوئے ہیں، لو لم تکن نہ، لو لم تکن ہے بھائی، لو لم تکن نیت الجوزائی، اگر یہ کانا یکون سے ہے، لو لم یکون، لو لم تکن، اگر نہ ہو نیت الجوزا، جوزا کی نیت، جوزا یاد رکھیے علم فلکیات والوں نے، یعنی یہ جو ستاروں وغیرہ کے علوم سے بحث کرتے ہیں، انہوں نے آسمان کے 12 حصے بنا رکھے ہیں فرضی، آسمان کو کتنے میں تقسیم کیا، کتنے حصوں میں، 12، بھائی رات کے وقت آپ آسمان پر ستاروں کو دیکھتے ہیں تو سال بھر کے اندر یہ احوال بدلتے ہیں، سال بھر میں یہ تو احوال بدلتے ہیں، تو پورے سال میں جو ستارے نظر آتے ہیں، یعنی جو آسمان دکھائی دیتا ہے، سال بھر کے اعتبار سے اس کے 12 فرضی حصے کر لیے گئے ہیں، اور ہر ایک حصے کو برج کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، برج کہتے ہیں، اور ایک حصے میں یہ زمین جو ہے لگ بھگ ایک مہینے کے قریب گزارتی ہے، ان برجوں میں سے ایک برج کا نام جوزہ ہے. کیا نام ہے؟ جوزہ. اور اس جوزہ برج جو ہے یعنی وہ حصہ جب آسمان کا دکھائی دیتا ہے اس میں ستاروں کا ایک مجموعہ ہے جس نے کچھ دائرے کی سی صورت بنائی ہوئی ہے. کس طرح کی صورت ہے؟ جیسے آپ نے اگر فلکیات یا ستاروں کی کتابیں جن میں ان کی صورتیں ہوتی ہیں دیکھی ہوں, آپ نے دیکھا ہوگا بعض ستاروں کی صورتوں سے فرضی صورتیں بنائی جاتی ہیں. جیسے دبے اصغر ہے, دبے اکبر ہے, کچھ ستارے ہیں ان سے فرضی طور پر ریچھ کی صورت بنائی جاتی ہے. اب وہ ریچھ جیسی صورت تو نہیں ہے لیکن کس طرح کی بنا لی جاتی ہے, فرض کر لی جاتی ہے کہ یہ گویا ریچھ جیسی شکل ہے. تو اسی طرح کچھ ستارے ہوں گے, پورا دائرہ تو نہیں ہوگا لیکن کچھ صورت اس جیسی کچھ ہوگی کہ ایک دائرہ ستارہ کچھ بیچ میں ہے اور ارد گرد والے کچھ ٹیڑھے میڑے ہو کر کچھ نہ کچھ کون سی صورت بنا لیتے ہیں, کچھ دائرے جیسی صورت بنا لیتے ہیں. تو یہ جو سمجھ میں آیا بھائی, تو یہ وہاں ستاروں کا مجموعہ ہے. تو یہ دائرے کی صورت بنا لیتے ہیں ستاروں کا دائرہ, اس کو نطاق الجوزہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نطاق, طا کے ساتھ اور نون, طا الف اور قاف دو نقطوں والا نطاق, تو اس کو نطاق الجوزہ کہتے ہیں. نطاق اصل میں کہتے ہیں کمر بند کو, کمر پر جو چیز باندھی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نطاق کہتے ہیں. تو وہ جو ستاروں کی دائرے کی سی کچھ صورت ہے اس کو نطاق الجوزہ کہتے ہیں. جوزہ کا کمر بند بھائی, جوزہ کا کمر بند. شاعر کہتا ہے میں جس کی تعریف کر رہا ہوں, جس بادشاہ کی جو میرا ممدوح ہے, ساری چیزیں اس کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں, وہ اتنا عظیم آدمی ہے, ساری چیزیں اس کی خدمت کر رہی ہیں. تو شاعر کہتا ہے کہ میرا ممدوح جو ہے ساری چیزیں اس کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں اور جو جوزہ ہے وہ بھی اس کی خدمت کے لیے تیار کھڑا ہے, تیاری اس نے کر رکھی ہے. اگر جوزہ نے اس کی خدمت کی تیاری نہ کی ہوتی, وہ اس کی خدمت کے لیے تیار نہ ہوتا تو اس نے اپنی کمر پر کمر بند نہ باندھا ہوتا. آپ دیکھتے ہیں کہ بعض آدمی جب وہ کوئی کام وغیرہ کرنے لگتے ہیں کمر پر وہ رومال وغیرہ باندھ لیتے ہیں بھائی. تو اس طرح شاعر کہتا ہے جوزہ نے بھی کیا کر رکھا ہے, میرے ممدوح کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہے اور اپنی کمر پر اس نے کمر بند باندھ لیا ہے, اس کی خدمت کے لیے تیار ہے. معنی سمجھ میں آیا؟ اب دیکھیے یہ کوئی حقیقی علت ہے؟ وہ ستارے دائرے کی صورت میں اس لیے ہیں کہ وہ اس کی ممدوح کی خدمت کے لیے جوزہ تیار ہے. تو دیکھو غیر حقیقی علت بیان کر رہا ہے بھائی, جو حقیقت سے اس کا تعلق نہیں, لیکن بہرحال غرابت ہے اس کے اندر کہ کون کی علت بیان کر دی کہ یہ ستارے کیوں دائرے کی شکل میں جمع ہیں. کیونکہ دراصل جوزہ نے کیا کر رکھا ہے, میری ممدوح کی خدمت کا ارادہ کر رکھا ہے بھائی. معنی سمجھ میں آ گیا؟ تو دوبارہ ترجمہ دیکھیے. حسن التعلیل, حسن تعلیل جو ہے ہوا ان يدعى لوصف علة غير حقيقية فيها غرابة, کے دعویٰ کرنا ہوا ان يدعى یہ کہ دعویٰ کرنا لوصف کسی وصف کے لیے علة غير حقيقية ایک ایسی غیر حقیقی. بھائی دیکھیے علة ہے موصوف, یہ کیا ہے؟ موصوف. غیر حقیقیتن یہ ہے اس کی صفت اول. غیر حقیقیتن کیا ہے؟ علت کے لیے صفت اول. اور فیہا غرابتن, فیہا ہے خبر مقدم اور غرابتن ہے اسم مؤخر, مبتدا مؤخر. مبتدا خبر مل کر ہوا جملہ, اور جملہ بھی کس کے حکم میں ہوتا ہے؟ نکرہ کے حکم میں. تو لہذا یہ دوسرا نکرہ آیا, یہ صفت ثانی ہے علت کے لیے. ایک علت کی صفت کیا؟ غیر حقیقی. اور دوسری صفت کیا؟ فیہا غرابتن, یہ پورا جملہ بھی صفت ہے. اور اب ترجمہ کیسے کرتے ہیں بھائی؟ بھائی میں شاید پہلے آپ کو بتا چکا ہوں موصوف صفت کا اردو میں ترجمہ کرنے کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت یہ کہ صفت کو, صفت عربی میں تو مؤخر ہوتی ہے لیکن اردو میں اس کو مقدم کر دیا جاتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں عربی میں کہتے ہیں رجل شجاع, رجلن کیا ہے؟ موصوف، اور شجاع کیا ہے صفت، اور صفت دیکھو موصوف سے مؤخر ہے، لیکن اردو میں صفت مقدم ہوتی ہے. اردو میں اسی کو آپ کیسے ترجمہ کریں گے؟ اس کا بہادر آدمی، دیکھو بہادر کا لفظ پہلے آیا اور آدمی کا لفظ بعد میں، تو صفت اردو میں مقدم ہوتی ہے. دوسری صورت جو عام میں ذکر کرتا ہوں کہ موصوف کو چاہے آپ مقدم ہی رکھیں، موصوف جیسے عربی میں پہلے ہے اردو میں بھی کیا کریں پہلے، اور لیکن اس سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لے آئیں، ایسا آدمی شجاع جو بہادر ہے، یہ دوسری صورت ہے بھائی. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہاں دو صفات آئیں. اب ہم دونوں طریقوں کو استعمال کر لیتے ہیں، ایک صفت کو مقدم کر دیتے ہیں اور دوسری کے لیے کیا لفظ لے آتے ہیں، ایسا یا ایسی کا. تو غیر حقیقیت، اس کو ہم علت کی پر مقدم کر دیں گے ترجمے میں، اور فیہا غرابت کے لیے شروع میں کیا لے آئیں گے، ایسا یا ایسی. تو دیکھیے، علت غیر حقیقیت، ایسی غیر حقیقی علت، فیہا غرابت، جس کے اندر کیا ہو، غرابت ہو، انوکھا پن ہو. ترجمہ سمجھ میں آیا؟ تو کہتے ہیں حسن تعلیل، حسن تعلیل جو ہے ہوا ان یدعا لوصف علت غیر حقیقیت فیہا غرابت، وہ یہ کہ دعویٰ کیا جائے کسی وصف کے لیے ایسی غیر حقیقی علت کا جس کے اندر غرابت ہو، کا قولی ہی، جیسے کہ ایک شاعر کا قول ہے، لو لم تکن نیت الجوزاء خدمتہ لما رأیت علیہا عقد منتقی، اگر نہ ہوتی جوزا کی نیت خدمتہ، میرے اس ممدوح کی خدمت، لما رأیت، تو البتہ آپ نہ دیکھتے، علیہا اس جوزا پر، کیا نہ دیکھتے، عقد منتقی. عقد کہتے ہیں ہار کو، عربی میں عقد کسے کہتے ہیں، ہار کو، اور یہاں کمر بند کو ہار کہا. ہار میں نے مثال ذکر کی، جو بھی چیز کمر پر باندھی جائے وہ کیا ہے، کمر بند ہے. اسی طرح بعض عورتیں وہ کمر بند استعمال کرتی اور اس کے اوپر موتی وغیرہ چیزیں اتنی لگی ہوتی کہ گویا وہ کیا صورت اختیار کر لیتا، ہار جیسا ہی بن جاتا. تو وہ بھی، تو یہاں پر بھی چونکہ وہ ستارے ہیں تو کس صورت میں ہیں، جنہوں نے دائرہ بنایا ہوا ہے وہ ستارے ہیں، تو موتیوں کی طرح ہیں، تو ان سے گویا کیا بن رہا ہے، کمر بند ہے، لیکن کمر بند بھی کس صورت میں ہے، ہار کی صورت میں ہے، اس لیے اس کو عقد کہا. اور منتطق، منتطق یاد رکھو، طا پر فتحہ پڑھنا ہے، منتطق نہیں، یہاں پہ کسرہ غلط لگا ہوا ہے، منتطق بھائی، طا پر فتحہ، یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے. انتطقہ کے معنی ہوتے ہیں کمر بند باندھنا، تو منتطق یہ اس میں فاعل ہوگا اور اس کا معنی ہوگا کمر بند باندھنے والا. اور منتطق وہ جس کو باندھا گیا ہے، وہ کمر بند جس کو باندھا گیا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے، عقد منتطقی، یہ مضاف مضافلے ہیں، لیکن یہاں موصوف کی اضافت ہو رہی ہے صفت کی طرف. عقد اصل میں ہے موصوف اور منتطق ہے اس کی صفت. اور آپ نے کافیہ اور شرع جامی وغیرہ میں پڑھا ہوگا کہ کبھی کبھار کیا کر دیا جاتا ہے، موصوف کی اضافت کر دی جاتی ہے، کس کی طرف، صفت کی طرف. تو اصل میں یوں ہے، عبارت یوں ہے گویا، لما رأیت علیہا عقدا منتطقا، عقدا ایسا ہار منتطقا جسے کمر پر باندھا گیا ہے. ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے، عقدن کو میں نے کیا بنایا، موصوف، اور منتطقن کو کیا بنایا، صفت. لما رأیت علیہا عقدن منتطقن، تو اگر جوزا کی نیت میرے ممدوح کی خدمت نہ ہوتی تو آپ اس کے اوپر عقدن منتطقا، یعنی باندھا ہوا وہ ہار جو کمر پر باندھا گیا ہے، اس کو نہ دیکھتے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی، لما رأیت علیہا عقد منتطقی، لیکن اس وقت اضافت کی صورت میں پڑھنا ہے آپ نے بھائی، تو البتہ آپ نہ دیکھتے اس پر عقد منتطقی، کمر پر باندھے ہوئے ہار کو، اس پر آپ نہ دیکھتے بھائی. یہاں تک بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی. حسن تعلیل کسے کہتے ہیں، کسی چیز کی غیر حقیقی کوئی ایسی علت بیان کر دینا جس کے اندر انوکھا پن ہو گئی. جی اگلی سند آگے دیکھیے، اختلاف اللفظ مع المعنی، اگلی سند ہے بھائی، اختلاف اللفظ مع المعنی، ائتلاف کا معنی ہے موافق ہونا، لفظ کا معنی کے ساتھ موافق ہونا، لفظ کا معنی کے ساتھ موافق ہونا، یعنی جس طرح کی آپ بات کرنا چاہتے ہیں لفظ بھی اسی جیسے لے آتے ہیں. مثلا آپ بہادری، شجاعت اور جنگوں کی بات کرنا چاہتے ہیں، آپ بڑے سخت اور ہیبت والے الفاظ اپنے کلام میں استعمال کریں، تو دیکھو آپ کے الفاظ کس کے موافق ہو گئے، معنی کے. یا آپ عشق و محبت والی بات کرنا چاہتے ہیں تو بڑے میٹھے میٹھے نرم نرم الفاظ اور نازک الفاظ لے کر آئیں اپنے کلام میں، تو دیکھو آپ کے الفاظ کس کے موافق ہو گئے، معنی کے موافق ہو گئے. تو اس کو کیا کہیں گے، ائتلاف اللفظ مع المعنی. تو کہتے ہیں ائتلاف اللفظ مع المعنی، لفظ کا موافق ہونا معنی کے ساتھ. وہ ان تکون الالفاظ موافقتا للمعانی، وہ یہ کہ الفاظ جو ہیں معانی کے موافق ہوں. فَتُخْتَارُ فَتُخْتَار، یہ اس کو مجھول کا صیغہ پڑھنا بھائی، معروف نہیں. فَتُخْتَارُ الْأَلْفَاظُ الْجَزْلَةُ، پس اختیار کیا جائے گا الْأَلْفَاظُ الْجَزْلَةُ، سخت الفاظ کو. وَالْعِبَارَاتُ الشَّدِيدَةُ، اور شدید سخت عبارتوں کو. لِلْفَخْرِ وَالْحَمَاسَةِ، فخر اور حماسہ کہتے ہیں بہادری کو، فخر اور بہادری کے لیے سخت الفاظ اور شدید عبارتوں کو، سخت عبارتوں کو، تیز عبارتوں کو اختیار کیا جاتا ہے. کیا کیا جاتا ہے، اختیار کیا. یاد رکھیے الالفاظ الجزلت یہ ہے معطوف علی، والعبارات الشدیدت یہ کیا ہے، معطوف، اور یہ عطف تفسیری ہے. عطف تفسیری میں آج سے تفسیری پہلے بیان کر چکا ہوں، کسے کہتے ہیں، جس میں معطوف یعنی وہ جو بعد میں آ رہا ہے ما قبل کی تفسیر بیان کرے. تو اگر آپ سے کوئی پوچھے الالفاظ الجزلتو کا کیا معنی، آپ کہیں گے العبارات الشدیدتو، یہ اسی کا معنی بیان ہو رہا ہے بھائی. تو کہتے ہیں فتختار الالفاظ الجزلت والعبارات الشدیدت للفخر والحماستی، پس اختیار کیا جاتا ہے سخت الفاظ کو اور تیز عبارتوں کو فخر اور شجاعت کے لیے. وتختار الکلمات الرقیقۃ والعبارات اللینۃ للغزل ونحوہ، اور اختیار کیا جاتا ہے الکلمات الرقیقۃ الجزلہ، اس میں بھی دیکھیے یہ زا پر فتحہ ہے، یہ غلط کتابت کی غلطی ہے، زا کو ساکن پڑھنا ہے. اور اسی طرح بعض لفظوں پر نصب لگا ہوا ہے، نصب نہیں بلکہ ان پر پیش لگائیں بھائی. وَتُخْتَارُ الْكَلِمَاتُ الرَّقِيقَةُ وَالْعِبَارَاتُ الْلَيِّنَةُ، اور اختیار کیا جاتا ہے الْكَلِمَاتُ الرَّقِيقَةُ نازک کلمات کو، وَالْعِبَارَاتُ الْلَيِّنَةُ اور نرم عبارتوں کو. لین کا کیا معنی، نرم، اور یہ بھی عطف تفسیری ہے. اگر کوئی آپ سے پوچھے الکلمات الرقیقہ، رقیق کلمات کیا معنی، آپ کہیں گے العبارات اللینہ، یہ اسی کا معنی بیان ہو رہا ہے. نازک کلمات یعنی نرم عبارتیں، نرم الفاظ والی. للغزل، غزل کہتے ہیں بھائی عورتوں سے عشق و محبت کی بات کرنا، تو دیکھو غزل کے لیے نرم اور نازک کلمات اور عبارتوں کو اختیار کیا جاتا ہے. ونحوی ہی اور اس جیسی چیزوں کے لیے، کا قول ہی جیسے کہ ایک شاعر کا قول ہے، شاعر کہتا ہے اذا ما غضبنا غضبتا مضریتا ہتکنا حجاب الشمس او قطر الدما اذا ما اعرنا سیدا من قبیلت زرا منبر صلی علینا وسلم. اذا ما غضبنا، شاید پہلے اپنی شجاعت اپنے قبیلے کی بیان کر رہا ہے، دیکھیے کتنے سخت الفاظ لے کر آتا ہے. ازاما غضبنا، جب ہم لوگ غضبناک ہوتے ہیں ہمیں غصہ چڑھتا ہے. غضبتم مزریتن، مزری قبیلے جیسا غصہ. قبیلہ مزر عرب کا ایک بہت بڑا اور مشہور قبیلہ تھا بھائی، تو معلوم ہوا ان کا کوئی غضب وغیرہ زیادہ مشہور ہوگا، اس لیے اس کی طرف نسبت کر رہا ہے. ازاما غضبنا، جب ہم لوگ غضبناک ہوتے ہیں ہمیں غصہ چڑھتا ہے. غضبتم مزریتن، مزری قبیلے جیسا غصہ. ہتکنا حجاب الشمسی، ہتک کا معنی ہوتا ہے پھاڑنا، حجاب کہتے ہیں پردے کو. ہتکنا حجاب الشمسی، تو ہم سورج کے پردے کو پھاڑ دیتے ہیں. جب ہم لوگوں کو مضر قبیلے جیسا غصہ چڑھتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، سورج کے پردوں کو بھی سورج کے پردوں کو چاک کر دیتے ہیں. او قطرت دما، او یہاں پر بھی، یہاں پر الا کے معنی میں الا ان، الا ان یہاں تک کہ قطرت دمن، قطرت کے اندر ہیا ضمیر شمس کو راجے، یہاں تک کہ وہ سورج خون اس سے ٹپکنے لگتا ہے، اس سورج سے خون ٹپکنے لگتا ہے. تو دیکھیے اپنی شجاعت کی بات کر رہا ہے، اب کتنے سخت الفاظ وہ لے کر آیا، غضبنا اور غضبتن، مزریتن اور ہتکنا، اور اسی طرح قطرت دمن بھائی یہاں کے اسے خون ٹپکنے لگتا ہے. اور آگے اب فخر کی بات کرنے لگا ہے، تو دیکھیے فخر جیسے الفاظ رہے گا، کہتا ہے ازاما اعرنا سیدم من قبیلت، ازاما جس وقت کے اعرنا، اعار یعیرو عاریت سے ہے یہ، عاریت سے، اعار یعیرو عاریت، تو عاریتن بھائی کسی کو کوئی چیز استعمال کے لیے دینا، اس کو کیا کہتے ہیں عاریت. ازاما اعرنا جب ہم بطور عاریت کے دے دیتے ہیں کس کو، سیدم من قبیلتن، کسی قبیلے کے سردار کو جب ہم بطور عاریت کے دے دیتے ہیں، کیا دے دیتے ہیں، اگلے مصرے میں آ رہا ہے زورا ممبرین، یہ زی ممبرین نہیں ہے، یہ کتابت کی غلطی ہے، زورا ممبرین، اور زورا جمع ہے زروتن کی، اور زروتن کہتے ہیں بلندی کو، کس کو، بلندی، تو زورا اس کی جمع ہوئی، سمجھ میں آیا بھائی، زورا یہ زروتن کی جمع ہے، زورا ممبرین، اور یہ زورا بھی یا کے ساتھ ہی ہے بھائی، صرف درمیان میں را رہ گئی ہے، زورا ممبرین زورا. تو جب ہم کسی قبیلے کے سردار کو عاریت کے طور پر دے دیتے ہیں زورا ممبرین، ممبر کی بلندیاں جب ہم ان کو دے دیتے ہیں بطور عاریت کے، صلی علینا، تو وہ ہمارے لیے دعائیں کرتا ہے، وسلما اور سلام کرتا ہے. دیکھیے فخر کی باتیں آئیں، تو دیکھو سید قبیلہ اور ممبر کی زورا ممبرین آیا، اور صلی علینا و سلما بھائی، اتنی عبارت پر نظر ہے بھائی. دوبارہ ترجمہ دیکھ لیجیے شعر کا، ازاما غضبنا غضبتا مضریتا ہتکنا حجاب الشمس او خطرت دما، ازاما اعرنا سیدا من قبیلت زورا ممبر صلی علینا وسلما. جب ہم غضبناک ہوتے ہیں مضری قبیلے کی طرح غضبناک، تو ہم چاک کر دیتے ہیں، ہم پھاڑ دیتے ہیں سورج کے پردے کو، او قطرت دما یہاں تک کہ اسے خون ٹپکنے لگتا ہے. اور اذا ما اعرنا سیدا من قبیلت، اور جب ہم بطور عاریت کے کسی قبیلے کے سردار کو زورا ممبر، ممبر کی بلندیاں دے دیتے ہیں، تو صلی علینا وسلما، تو وہ ہمارے لیے دعا کرتا ہے، وسلما اور سلام کرنے لگتا ہے، یعنی وہ سردار بھی ہمارے لیے دعائیں اور ہمیں سلام کرنے لگتا ہے، تو باقی پورا قبیلہ بھی اس کے تابع ہوتا ہے، وہ بھی ہمیں کیا کرنے لگتا ہے، سلام اور دعائیں ہمارے لیے کرنے لگتے ہیں، یعنی ہم اتنے عظیم لوگ ہیں. وقولہ، اور جیسے کہ ایک شاعر کا قول ہے، لم یطل لیلی ولم ولکن لم انم ونفع عنی الکرا طیف الم. اب دیکھیے، اب محبت کی بات آئی اگلے شعر میں، تو شاعر کتنے نرم الفاظ استعمال کر رہا ہے. شاعر کہتا ہے لم یطل، لم یطل نہیں بھائی، یہ غلط اعراب لگیں، لم یطل لیلی، لیلی میں یا متکلم کی آخر میں، میری رات لمبی نہیں ہوئی، میری رات لمبی نہیں ہوئی، ولیکن لم انم، ناما یا ناموں کے معنی سونا، ولیکن لم انم لیکن میں نہیں سویا، ونفع عنی الکرا، کرا کہتے ہیں اونگ کو بھائی، اونگ آنا، نیند سے پہلے اونگ آنا، اسی طرح نیند کو بھی کہتے ہیں لیکن یہاں اونگ ہے بھائی، یا نیند دے لیں، ونفع عنی الکرا، اور مجھ سے نفی کر دی اونگ کی، مجھ سے اونگ کو دور کر دیا، کس چیز نے دور کر دیا اونگ اور نیند کو مجھ سے، یہ فاعل آگے ہے، طیفن، طیف کہتے ہیں خیال کو، سمجھ میں آیا بھائی، طیفن کس کو کہتے ہیں، خیال کو، اور طیفن موصوف ہے، اور آگے علمہ، علمہ یہ فعل ہے بھائی. علم یلم علمامن کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا ساتھ جڑ جانا, لاحق ہو جانا, مل جانا. اس کو کیا, اس کے لیے کیا فعل استعمال ہوتا ہے؟ علم یلم علمام. طیف علم, دیکھو نکرہ کے بعد فعل آیا تو موصوف صفت والا ترجمہ, اور موصوف سے پہلے کیا لائیں گے؟ ایسا یا ایسی. لیکن مجھ سے دور کر دیا نیند کو طیف علم, ایک ایسے خیال نے علم جو مجھے آ گیا تھا, جو مجھے آ گیا تھا, یعنی جو میری عشق اور محبت میں مجھے جو عشق میں جس درد میں جس تکلیف میں میں مبتلا تھا, اس وہ خیال آیا اور پھر میری نیند ہی اڑ گئی, اس کے بعد پھر مجھے نیند نہیں آئی بھائی. تو شاید تو دیکھیے اب عشق و محبت کی بات تھی تو شاعر بڑے ہی نرم لفظ لایا, لم یقل لیلی لم انم نفع عنی الکرا طیف علم. سمجھ میں آیا بھائی؟ لم یقل لیلی ولیکن لم انم. اچھا انم دیکھیے, انم پڑھا ہے نا تو آخر میں فیل ہے علم, اس کو بھی پڑھیں گے علم. کیسے پڑھیں گے؟ علم. لیکن دراصل فیل کیا ہے؟ علم. تو ایک میم کو بھی حذف کر دیا اور آخر میں ساکن بھی پڑھ دیا ضرورت شعری کی بنا پر, کیونکہ شعر میں بہت سی ایسی چیزیں جائز ہوتی ہیں جو بغیر عام کلام کے اندر جن کی گنجائش نہیں. لم یطل لیلی, میری رات لمبی نہیں ہوئی, یعنی رات بھی لمبی نہیں تھی, نیند بھی نہیں آئی مجھے اس خیال کی وجہ سے, اور پھر رات بھی لمبی نہ ہوئی کہ میں اس میں کیا کر لیتا, پھر نیند کو پورا کر لیتا. لم یطل لیلی, میری رات لمبی نہیں ہوئی, ولیکن لم انم, لیکن میں نہیں سویا, ونفع عنی الکرا, اور نفی کر دی مجھ سے, دور کر دیا مجھ سے اونگ کو طیف علم, ایک ایسے خیال نے جو میرے ساتھ لگ گیا تھا, جو میرے ساتھ لاحق ہو گیا بھائی. اچھا بھائی ایک معنی تو میں نے یہ بتلا دیا, طیف علم, طیف علم, طیف کو بنایا موصوف اور علم کو اس کی صفت بنایا, صفت بنایا. تو اور دوسری ترکیب, دوسرا ترجمہ آپ کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ طیف علم کو مضاف مضاف الیہ بنا دیں. طیف کا معنی ہے خیال اور علم کہتے ہیں تکلیف کو, دکھ اور درد کو, تکلیف دکھ اور درد. تو شاعر کہتا ہے لم یطل لیلی, میری رات لمبی نہیں ہوئی, ولیکن لم انم, لیکن میں نہیں سویا, ونفع عنی الکرا, اور دور کر دیا مجھ سے نیند کو, کس چیز نے؟ طیف علم, یہ مضافلے ہیں, اے طیف علم, طیف علم, کس چیز نے نیند کو دور کر دیا مجھ سے؟ طیف علم, ایک درد کے خیال نے, ایک درد کے خیال نے مجھ سے نیند کو دور کر دیا, درد کے خیال نے. تو جس طرح بھی آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں, چاہے اضافت والی صورت بنائیں چاہے موصوف صفت والی بھائی. تو بعض علماء نے یہ ترجمہ کیا ہے جی جو ابھی میں نے ذکر کیا اضافت والا, اور بعض کی بار علماء نے وہ موصوف صفت والا ترجمہ اس کا ذکر کیا بھائی. چلیے بھائی بس, هذا هو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.